أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. محترم سامعین, حضرات و خواتین, ان دنوں جب بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور پھر ان دنوں قربانی بھی نزدیک ہے, تو اس مناسبت سے بار بار خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی نماز اتنی دیر تک مقبول نہیں ہوتی اور سنت کے مطابق ادا نہیں ہوتی جب تک ابراہیم علیہ السلام پر درود اور برکت کا ذکر نہ ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہماری نماز کا حصہ ہے, جب تک اس کو پڑھ نہ لیں اتنی دیر تک ہماری نماز اللہ عز وجلال کے ہاں مقبول نہیں بنتی. اور میرے بھائیوں, اس لیے بھی کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. قل صدق اللہ, آپ کہہ دیں کہ اللہ سچا ہے. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, کہ تم کس دین کی پیروی کرو جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا اور ان کی ملت تھی, اس کی پیروی کرو. یہ حکم صرف ہمیں عیسائیوں کو, یہودیوں کو اور مشرکین مکہ کو ہی نہیں, بلکہ اللہ نے واحد کے سیگے سے یہی حکم خاتم الانبیاء رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ کیا کریں, کس کے پیچھے چلیں. ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر. اب یہ حکم خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، خود تمام مسلمانوں کو یہ حکم ہے، تمام عیسائیوں کو، تمام یہودیوں کو یہی آرڈر ہے، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. اور پھر یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہودیوں کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، اور عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، حالانکہ دونوں کا دین، دونوں کا طریقہ، دونوں کا منحص بالکل مختلف تھا اور ایک دوسرے کے دشمن تھے. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، سولی پہ چڑھانے کی سازش کی، اور اپنی طرف سے انہوں نے سولی پہ چڑھا بھی دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اپنے ذہن کے مطابق انہوں نے قتل کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا اور اللہ کے محبوب بن گئے. لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه، حقیقت یہ ہے کہ اللہ یہودیوں کو برباد کر دے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے نہ سولی پہ ان کو چڑھا سکے، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کے اوپر ان کی شکل کی ایک اور شبیہ ڈال کر ان کو اس مغالطے میں ڈال دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. یہودیوں کا بھی کیا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، عیسائیوں کا بھی کیا دعویٰ تھا کہ ہمارے جو بڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام تھے، ہم ان کے دین کے پیروکار ہیں. بلکہ الٹا ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ ابراہیم یہودی تھے اور ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نعوذ باللہ من ذلک. قرآن مجید نے اس کی بڑے پرزور الفاظ میں تردید کی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، کہ تم کیسے جاہل ہو، کیسے بے وقوف ہو کہ دادا اپنے پوتے کے دین پہ کیسے ہو سکتا ہے، پوتے کو اپنے دادا کے دین پہ ہونا پڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کے بیٹے ان میں سے ایک یہود، اور ان کی طرف نسبت ہے یہودیوں کی. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے یہ سارے آباؤ اجداد، یعقوب جن کو اسرائیل کہا جاتا تھا، ہم ان کے دین کے پیروکار ہیں، اور ابراہیم جو ان کے دادا تھے وہ بھی یہودی تھے. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک دادا ہو کر، جو اس وقت زندہ بھی نہیں تھے جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے آگے اولاد دی، اس وقت وہ زندہ بھی نہیں تھے، تو وہ ان کے دین پہ کیسے آگے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کے پیچھے نہ کوئی عقل ہوتی ہے، نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی کتاب ہوتی ہے، نہ کوئی لکھی ہوئی بات ہوتی ہے، عجیب باتیں بناتے ہیں. اور عیسائیوں کو بھی اللہ حضر جلال نے یہی فرمایا کہ تم لوگوں کو بھی کوئی سمجھ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں، موسیٰ علیہ السلام کے بھی ایک مدت دراز کے بعد آئے، تو ابراہیم علیہ السلام بڑی دیر پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، تو ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ کیسے ہو سکتے ہیں، اور تمہارا جو مذہب ہے اس کے اوپر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ وہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، مشرکین مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جس دین پہ ہم ہیں یہی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. تو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، اور آج کل کے دور کے مسلمان ہوں، ان سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، زبان کے ساتھ یہی دعویٰ ہے. تو میرے بھائیو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت فرض بنتا ہے کہ جس شخصیت کے ملت کی پیروی کا اللہ نے حکم دیا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سارے لوگوں کو اور خصوصاً اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اور ان کا ذکر کر کے اللہ عز وجل نے کہا اولئک الذین ہد اللہ فبہداہم مقتدی، کہ اے میرے پیغمبر، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے، اب تم کیا کرو، کوئی نیا طریقہ شروع کرو گے؟ فرمایا نہیں، فبہداہم مقتدی، ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایت کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو. اس لیے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کی ملت کو پڑھیں، اور ان کی دعوت، ان کی تعلیم اور ان کے کردار کو پڑھیں، ان کتابوں کی روشنی میں نہیں کہ جن میں حق اور سچ خلط ملط ہو گیا. بنو اسرائیل کی کتابیں تورات اور انجیل کے اندر تحریف ہو گئی، الفاظ بھی بدلے، معنی بھی بدلے. ان کتابوں کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کتاب کی روشنی میں جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اس کو بھیجنے والے نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک جملے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جس کے بارے میں اللہ عز وجل نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو، نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جھوٹ نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے، نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ تو اللہ عز و جلال کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس کے اندر کسی باطل اور جھوٹ کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی. اس کتاب سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں اور دیکھیں کہ جس پیغمبر کی ملت کی پیروی کا اللہ نے ہمیں حکم دیا اور تمام دنیا کے لوگوں کو حکم دیا ہے، وہ کیا تھے، ان کی دعوت کیا تھی، وہ کرتے کیا تھے، انہوں نے اپنے گھر سے، اپنی قوم سے بادشاہ تک جس دعوت کی پکار، جس طرف لوگوں کو بلایا ہے، وہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا ایمان کیا تھا، اور وہ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اس کو سمجھنا اور پہچاننا بھائیو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خوش فہمی میں رہ جائیں جس طرح یہودی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی خوش فہمی میں تھے، عیسائی اسی خوش فہمی میں تھے، اور مشرکین مکہ وہ بھی اسی خوش فہمی میں تھے کہ ہم تو بڑے اللہ کے مقرب ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، اور نبی کے طریقے پر، ملت ابراہیم کے اوپر ہم زندہ ہیں، ہماری دعوت بھی وہی ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ جو تم دین لے کر آئے ہو یہ نیا ہے. یہ بڑی ایک عجیب بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو یہ غلط ہے، یہ کوئی جن آ کر. اور کوئی شاعر آ کر وہ آپ کو سمجھا دیتا ہے. یہ نئی نئی باتیں ہیں, یہ ہماری عقل میں نہیں آتی. ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہیں. بھائیو, اللہ نے ان سب کی تردید کی اور صرف ایک اصول بتایا. کہا یہ دعوے تو سب کرتے ہیں لیکن ان اول الناس بابراہیم للذین آمنوا, کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب یہودی نہیں, عیسائی نہیں, مشرکین مکہ نہیں. فرمایا کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب یہ پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ لوگ ہیں جو اس پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں, جو اس پر ایمان لاتے ہیں. تو بھائیو, ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سمجھنا ہے, دیکھنا ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ ان کی دعوت کیا تھی. اور یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں, بہت ضروری ہے کہ درود شریف پڑھتے ہیں, ابراہیم اور آل ابراہیم کا نام لیتے ہیں, تو کم از کم پہچان تو لیں کہ ابراہیم کیا تھے, کیا کہتے تھے اور کس چیز کی دعوت دیتے تھے. یہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں کہ جب دنیا کفر سب مل کر وہ اسلام اور مسلمانوں کے دلوں سے, ان کی کتابوں سے اور ان کے نصاب تعلیم سے اسلام کا نام یہ کھرچ کھرچ کر نکال دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے خطبوں میں, اپنے درسوں میں, اپنے گھروں میں اس روشنی کو اور اس دعوت کو زندہ رکھنا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور ان کے دین کے حامل اور اس کے داعی ہیں. بھائیو, جب بات یہاں تک پہنچ جائے کہ اسلامیات کی کتاب میں کوئی آیت نظر نہ آئے سچائی پر, امانت اور دیانت پر پورا مضمون ہو, لیکن کہیں یہ نہ لکھا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم, بلکہ صرف کیا ہو کہ یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری ہے سچ بولنا, یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری ہے, یہ ہمارا ایک قومی فریضہ ہے کہ سچ بولیں اور امانت اور دیانت کے ساتھ کام کریں. یہ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر. ایک آیت بھی اس کے بارے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس بارے میں درج نہیں ہونے دی کہ کہیں ان لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ قائم نہ رہے, بلکہ نصاب کے اندر ایسی خرافات, ایسا الحاد اور اس طرح اللہ اور اس کے رسول, اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ محبت اور ان کے قریب ان کا قربت, ان کی قربت اور اکٹھے مل جل کر رہنا, ان کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کرنا, اور اسلام کی جو اپنی تہذیب اور ثقافت ہے اس کو دیش نکالا دے دینا, اس پروگرام کے اوپر بڑی گہری سازش کے ساتھ یہ لوگ عمل کر رہے ہیں. اور بلکہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بھی نصاب سے نکال دیں تاکہ لوگوں کو بنیاد پرستی کی تعلیم نہ دی جائے. ٹھیک ہے, یہ ان لوگوں کی سازشیں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی سازشیں ہیں. اور بھائیو یاد رکھو، یہ لوگ کفر کے کارکن بن کر اس طرح وفاداری کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ خود اس دور میں سب سے بڑے دہشت گرد اور کفر کے اماموں کو یہ اقرار بالکل اعلانیہ، ذرا بھی کوئی جھجک نہیں آتی کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی خدمات نہ ہوتی تو ہم افغانستان کے اندر اور دوسری جگہ پہ مسلمانوں کو مارنے میں کبھی کامیاب نہ ہوتے. اللہ تعالی کا لشکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کو ماننے والے، شیطان کا لشکر یہ دنیا کفر اور ان کی سرپرستی کرنے والے، ان کے کارکن اور خادم بن کر ان کے ایجنڈے کو آگے لانے والے. یہ قرآن تو واقعی خطرناک تھا، اس کے اندر جہاد کی آیات بھی بڑی خطرناک تھیں، اور اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، اور کافروں کے ساتھ بغض اور عداوت کی آیات، یہ واقعتاً ان کے لیے بڑی خطرناک تھیں. ان سب کو نکال کر ہمیں کیا دیا کہ انگلش کی کتاب میں دنیا کے سب سے بڑے مسلمانوں کے قاتل اور سب سے بڑا دہشت گرد بش کی تعریف میں ایک نظم انگلش میں لکھ کر یہ بچوں کو دے دی کہ آپ اس کو رٹا لگاؤ اور اس کے گیت گاؤ اور یہ آپ گنگناتے رہیں. وہ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آیات کو تو نکال دیں اور عمر بن خطاب کی سیرت کو بھی دیش نکالا دے دیں، بلکہ ان ہستیوں کا نام تاریخ سے اور مطالعہ پاکستان سے نکال دیں جن کی قربانیوں کے ثمرے میں یہ لوگ اقتدار اور اس وقت یہ حکومت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عیاشی کر رہے ہیں، ان کے نام تو نکال دیں. تو بش کا نام آنے کا آخر کیا مقصد ہے؟ اس کی تعریف میں اور اس کی مدح میں اس نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا مسلمانوں کی خدمت کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے قرآن کے لیے؟ اس کی تعریف میں اپنے مسلمان بیٹوں اور طلبہ وہ اس کے گیت گائیں؟ تو پھر دیکھیں سازش کیسی ہے اور کہاں وہ ہوش. کہتے ہیں جی اس کا پتہ نہیں چلا. اخبار میں جو پہلے بیان آیا کہ جی اس کا تو پتہ نہیں چلا، یہ تو توجہ نہیں دی گئی کہ یہ نظم اس کے اندر کیسے آ گئی ہے. میرے بھائیو، آخر یہ لوگ اتنی گہری سوچ اور سازش کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو آئیے ہمیں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنے سیدنا اللہ کے خلیل اور اللہ کے دوست اور اپنے عظیم پیشوا جد الانبیاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں؟ یہ صحیح ہے کہ باقی جتنی کتابیں ہیں، نصاب ہے، اس کے اندر یہ لوگ جو بھی تبدیلی کریں، جتنی کوشش کریں، لفظ اسلام اس کو کھرچ کر ان کتابوں سے نکال دیں، لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ عرش والے نے لیا ہے. یہ اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے کہ قرآن مجید کے اندر سے اسلام، اللہ پر ایمان اور دین اسلام کی حقانیت کی آیات کو نکال دیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ فرقان کے نام سے آیات کو بدل کر یہ الگ ایک کتاب چھپوا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مسلمانوں کو، بڑی کمزوریوں کے باوجود عیسائیوں کی یہ سازش بھی بش کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی کہ فرقان کے نام سے ایک ایسی کتاب تیار کریں جو قرآن کے مقابلے کی ہو اور اس کے اندر قرآن کی طرز پر اور قرآن کی عربی زبان کے مطابق ایسی آیات کو اس کے اندر فٹ کریں کہ جو عیسائیوں کو یہودیوں کو مسلمانوں کو ہندوؤں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ہماری قوم کے اندر جو غیرت ہونی چاہیے تھی، جس قوم کے لاکھوں بڑے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں ہندوؤں سے آزادی کے لیے اور عیسائیوں سے آزادی کے لیے اور اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ہندوؤں کی غلامی میں نہیں رہ سکتے، ہمارا اپنا ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارا الگ مذہب ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ اب یہ محبت کر کے اس ذہن کو اس نظریے کو ختم کر کے یہ کس کی خدمت کی جا رہی ہے؟ افسوس ہے کہ اس طرح ذہن سازی اور اس طرح قوت کا مظاہرہ کہ لوگوں کے اندر اٹھنے کا جذبہ اور ان کے خلاف کھڑے ہونے کا جذبہ یہ ختم ہو کر رہ جائے اور جن سے خطرہ ہو ان کو لالچ اور ہڈی ڈال کر ان کو خاموش کروا دیا جائے۔ اس لیے بڑے بڑے لیڈر جو اسلام کے نام پہ دین کے نام پہ اپنی جماعتیں اور تنظیمیں چلانے والے، اسی کے نام پہ اپنی جماعتوں کو مضبوط کرنے والے، آج سب اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر کبھی کبھی کوئی تھوڑا سا کوئی بیان آ جاتا ہے کہ تاکہ ہم اپنے پیروکار جن سے ہم نے کچھ لینا ہے سچے رہیں کہ جی ہم نے تو بیان دے دیا تھا۔ میرے بھائیو، تاغوت کی جھولی میں بیٹھ کر اور ان کی گاڑیاں جھول کر ان سے مفادات لے کر کون شخص ہے جو ان کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ کھڑا ہونے کا میدان، یہ تو میرے بھائیو یہ قربانی کا میدان ہوتا ہے، اس میں تو جیلوں پہ جانا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، بڑی بڑی عالی شان بنگلے چھوڑ کر اور بڑی بڑی سہولتیں چھوڑ کر تختہ دار پہ لٹکنا پڑتا ہے اور اپنے جسم کو چھلنی کروانا پڑتا ہے۔ جو لیڈر اور جو لوگ سہولتوں اور آرائش کے دل دادا ہو جائیں وہ کس طرح یہ قربانیوں والا راستہ اور کانٹوں والا راستہ جو انبیاء کا راستہ تھا، اہل حق کا راستہ تھا اور قربانی دینے والوں کا راستہ تھا، اس کو یہ لوگ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ابراہیم کا تذکرہ بھی کریں۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر ابراہیم کا تذکرہ ہے، یہ ذرا لوگوں کو پڑھ کر سنائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے اور ان کی دعوت کیا تھی جن پر درود اور برکت کے ذکر کے بغیر تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی اور جن کی ملت کی اتباع کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا اور تمام لوگوں کو دیا ہے، وہ کیا تھے؟ ان کی دعوت کیا تھی؟ انہوں نے کفر کے ساتھ کیا سمجھوتا کر لیا تھا؟ ان کے سامنے اپنے گھر سے لے کر قوم اور برادری سے لے کر بادشاہ تک مخالفتیں آئی ہیں، تو کیا انہوں نے حکمت عملی کے نام سے، یہ حکمت عملی یہ ایک ایسی کوئی پتہ نہیں کوئی بلا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، خواہ حکمران ہوں، سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی جماعتوں کے قائدین اور اس کے لیڈر ہوں، انہوں نے بڑے سے بڑا کام کرنا ہو تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، حکمت عملی. ابراہیم علیہ السلام شاید یہ لوگ اگر اس دور میں ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ درس پڑھا دیتے اور یہ سکھا دیتے کہ تم تو ایسے راستے پہ چل پڑے ہو جو حکمت اور دانش کے خلاف ہے، باپ سے جنگ اور پوری قوم اور برادری سے جنگ، پھر اکیلا آدمی ہو کر بادشاہ کے ساتھ جنگ. اور خود ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا جب ان کو آگ میں جھونکا گیا، انہوں نے کہا تھا اے اللہ تو جانتا ہے کہ تو بھی آسمانوں میں اور پوری اس کائنات کے اندر ایک ہی الہ اور ایک معبود ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ تیری عبادت کرنے والا میں بھی ایک اور تنہا ہوں. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ. ابراہیم اکیلا ایک پوری امت تھے، اللہ کی اطاعت میں رہنے والے تھے، ان کو کسی نے اس حکمت اور دانش کا درس نہیں دیا تھا جو آج کل ہمارے یہ لیڈروں کی زبان کے اوپر ہے. انہوں نے اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، ان پر وحی نازل فرمائی اور ان کو لوگوں کو دعوت دینے کے لیے چن لیا. یہ بڑا ایک عجیب معرکہ تھا کہ اسی گھر میں ایسا شخص ہے ان کا باپ آسر کہ جو بت تراش ہے، اسی گھر میں اللہ عز وجلال نے ایسا لخت جگر پیدا کیا کہ جو بت شکن بن کر نکلا، پہلے گھر کے بتوں کو توڑا اور پھر قوم کے بتوں کو توڑا، پھر بادشاہ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی. کیا آپ جب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو کبھی یہ واقعات ہمارے سامنے نہیں آتے ہیں؟ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے کردار کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. کیا کہا سورۃ الممتحنہ کے اندر، کبھی جا کر آپ اس کا مطالعہ کریں، 28 پارے میں سورۃ ممتحنہ، اس کے پہلے رکوع کا آپ ترجمہ پڑھیں. یہ سورت کب نازل ہوئی؟ سورۃ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے خلاف جنگی تیاری کر رہے تھے اور آخری دنوں میں اپنے صحابہ کو حکم دے دیا کہ بڑی جنگ کی تیاری کرو، زبردست اپنے آپ کو مسلح کرو، اسلحہ اکٹھا کرو اور جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. شروع میں آپ نے یہ نہ بتایا کہ کن سے لڑنا ہے تاکہ اہل مکہ کو پتہ نہ چلے، اور آخری دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتا دیا کہ ہماری یہ تیاری اور یہ ساری جنگ اہل مکہ کے خلاف ہوگی. اس جنگ کا اعلان کیوں کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ اہل مکہ نے ان تمام معاہدوں کو توڑ دیا تھا، ان کی مٹی پلید کی تھی جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ انہوں نے اعلانیہ اس کے اوپر سائن کیے تھے، اس معاہدے کو توڑ دیا تھا، اس کی ایک ایک شک کو توڑ دیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے اور دوست تھے مکہ میں رہتے ہوئے، ان پر یہ قریش مکہ کے حلیفوں نے حملہ کیے، ان بیچاروں نے بیت اللہ کے غلافوں میں لپٹ کر پناہ مانگتے رہے، منتیں نکالتے رہے، لیکن یہ قریش کے کافر انہوں نے بھرپور ان کی مدد کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیفوں کو مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر جا کر قتل کیا، ان کی عورتوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس قبیلے کے لوگوں نے آ کر دہائی دی اور کہا کہ ہم سجدے میں تھے، قتلونا رکعاً وسجدا، ہم بیت اللہ میں سجدے میں گر کر رکوع کی حالت میں بیت اللہ کے غلاف اور پردوں کو پکڑ کر ان سے پناہ مانگتے رہے، لیکن انہوں نے سجدے اور رکوع کی حالت میں ہمیں قتل کر دیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے صحابہ کو آرڈر دے دیا کہ جنگ کی تیاری کرو. مسلمان کے اندر، جس کے اندر ایمان ہو، بھائیوں کو غیرت بھی ہوتی ہے. یہ قریش مکہ نے کن کو قتل کیا تھا اور کن کو قتل کرنے میں صرف مومن بنے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف، جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ آپ ہماری امداد کریں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، حلیفوں پہ آپ نے برداشت نہیں کیا، رحمت للعالمین تھے، کہ ہمارے حلیفوں پہ دوسرا گروہ حملہ کرے اور پھر ہم کوئی حکمت عملی کے نام سے بزدلی کا مظاہرہ کریں. صحابہ کو آرڈر دے دیا کہ جنگ کی تیاری کرو، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیا کہ میرا بھی سامان تیار کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں بھی آپ نے آرڈر دے دیا کہ میرا بھی سارا سامان لڑائی کا تیار کرو، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لڑنا کس سے ہے. ہم سمجھتے تھے کہ اتنی بھرپور تیاری کیسر اور کسرا سے ٹکرانے کے لیے ہے، اس دور میں وہی بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی. آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قریش نے بڑا ظلم کیا ہے، کفار مکہ نے ہمارے خلفاء پہ بہت ظلم کیا، ہم ان پہ حملہ آور ہوں گے. صحابہ بھرپور تیاری کر رہے تھے، ایک صحابی جن کا نام حاتب ہے، کیا نام ہے ان کا؟ حاتب بن ابی بلتا. انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگی راز کو کافروں تک پہنچانے کی کوشش کی. ایک انہوں نے خط لکھا اور ایک عورت کو دیا کہ جس نے اپنے بالوں کے جنڈے میں اس کو چھپایا، اور وہ یہ مدینہ منورہ سے چلی کہ تاکہ مکہ میں کافروں کو بتلا دیں، وہ خط دے دیں کہ محمد اور اس کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملے کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر بتلا دیا کہ ایک خاتون تمہارے اس راز کو فاش کرنے کے لیے حاتب کا خط لے کر جا رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس خاتون سے خط نکال کر لاؤ، روضہ خاک پہ آپ کو وہ ملے گی، جگہ بھی بتائی کہ وہاں آپ کو ملے گی، اس کے پاس خط ہے، حاتب کی طرف سے وہ لے آؤ. حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے اور وہاں روضہ خاک میں ہی وہ عورت ابھی پہنچی تھی، اس سے جا کر کہا کہ خط نکالو. اس نے کہا جی میرے پاس تو ہے ہی کچھ. تو فرمانے لگے کہ ہم سختی کریں گے، تیرے پاس خط ہے، اللہ کا رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جھوٹ بول سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل نہیں سکتا. آخر اس نے اپنے بالوں سے خط نکالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خط آ گیا. آپ نے حضرت حاطب کو بلایا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ من حاطب الی رؤساء قریش بمکہ, کہ یہ حاطب کی طرف سے ہے اور جو مکہ میں قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کی طرف یہ خط ہے. آپ نے پوچھا کہ حاطب یہ کیا ہے؟ بھائیو ذرا غور کرنا, کیسے ایمان اور اسلام کے اقدار بدلے, بزدلی اور شجاعت کے پیمانے کیسے بدلے, بہادری اور جوان مردی کے یہ پیمانے کیسے بدلے. صرف خط لکھا تھا, دل میں ایمان اور یقین ویسے ہی تھا, اس میں کوئی شک اور تردد نہیں آیا تھا. آپ نے کہا حاطب یہ کیا ہے؟ جب صحابہ کو پتا چلا تو عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہنے لگی یہ تو منافق ہوا, پھر یہ تو منافق ہے کہ پڑھتا کلمہ ہے اور مسلمانوں کا راز افشا کرتا ہے. دانی اضرب عنق هذا المنافق, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. یہ ایک جاسوسی تھی, اور جاسوس کی سزا اسلام کے اندر کیا ہے کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ حاطب سے پوچھیں کہ اس نے خط لکھا کیوں ہے. اب آپ حاطب کی بات سنیے, وہ کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات سن لیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جتنے دوسرے مسلمان ہیں ان کے خاندان کے لوگ مکہ میں موجود ہیں, وہ ان کی عورتیں اور بچے جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی مکہ میں رہتے ہیں وہ ان کی حفاظت کریں گے, آپس میں رشتہ داری اور قرابت ہے. لیکن میرے عزیز اور میرے خاندان کے لوگ وہاں نہیں ہیں, صرف عورتیں ہیں بچے ہیں. میں نے یہ سمجھا کہ میں اہل مکہ کے اوپر ایک احسان کر دوں کہ ان کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کے اوپر جنگ مسلط ہو رہی ہے اور لڑائی کا سامان تیار کیا جا رہا ہے, تاکہ وہ اس کو ایک احسان سمجھ کر میرے بیوی اور بچوں کی حفاظت کریں گے اور میرے جو کچھ کمزور لوگ ادھر رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کریں گے. ورنہ آگے والی بات سنیں, وہ کہنے لگے مجھے یقین ہے, میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ عزوجل جلال اس جنگ میں آپ کو کافروں کے اوپر فتح دے گا. اس لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کافروں پر فتح عطا کرے گا, یہ میرا ایمان ہے. تو میں نے تو صرف اس وجہ سے ان کو یہ خط لکھا ہے کہ میرے ادھر بچوں کی حفاظت ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا, اس عذر کو قبول کیا. اس روشنی میں سورت ممتحنہ کا پہلا رکوع اللہ نے اس کی ابتداء ان لفظوں سے کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. اے ایمان کے دعوے دارو, تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. تم محبت کے پیغام بھیجتے ہو, اللہ نے اتنی سخت وارننگ دے دی, اِن یسقفوکم یکونوا لکم اعداء, تم اب ان کو یہ خط بھیج رہے ہو اگر ان کو موقع ملے تو وہ اپنی دشمنی کے مظاہرے سے کبھی باز نہیں آئیں گے. یہ ساری آیات کا ذرا ترجمہ پڑھیں کہ صرف ایک خط لکھنے کو اللہ عزوجل جلال نے ایمان کے منافی اور کفر کا فعل قرار دیا, اور یہاں مسلمانوں کو یاد دلایا کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو اپنے لیے نمونہ بناتے. قد کانت لکم اسوۃن حسنۃن فی ابراہیم والذین معہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے۔ اس قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تھوڑے تھے قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس چیز کی تم پوجا کر رہے ہو ہم اس سے بھی اعلان برات کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی کا اعلان ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے اتنی دیر تک ہماری اور تمہاری دشمنی رہے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے نمونہ بناتے اور کبھی بھی کفار مکہ کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کا اظہار نہ کرتے۔ میرے بھائیو، ستیاناش ہو اس حکمت عملی کا کہ جس نے کافر کی غلامی، بلکہ ان کی خادمیت، بلکہ ان کے کارکن بننے پہ ان لوگوں کو مجبور کیا، اس لفظ نے کہ یہ حکمت عملی ہے۔ صرف ان کے کارکن ہی نہیں بنے، صرف جاسوسی ہی نہیں کی اپنے مسلمان بھائیوں کی، بلکہ ان کو خود پکڑ کر کافروں کے حوالے کیا ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان مسلمانوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے اور ان کی دعوت پہ آئے تھے، ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر یہ پنجروں میں بند کروانے کے لیے خود ان کو دیا ہے، اور ان کے ایجنڈے کو آگے پھیلانے کے لیے یہ سیڑھی کا کردار ادا کر رہے ہیں، خود کارکن بن رہے ہیں۔ افغانستان کے اندر آخر کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ وزیرستان کے اندر کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ بھائیو، ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ کفر مسلمانوں کے دلوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت کو ختم کرنے کے لیے بڑی سازشیں اور بڑا پروپیگنڈا، اسلام کا نام مٹانے کے لیے نصاب کے اندر تبدیلی، یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ ہم اپنے اسلاف اور بڑے جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ قرار دیا، ان میں سے ایک ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ہم ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میرا باپ سے بھی کوئی تعلق نہ ہے، پوری قوم سے لڑائی ہے اور بادشاہ کے ساتھ لڑائی ہے، مجھے اتنا بتائیے کہ آخر کامیابی کس کو ملی تھی؟ ہم لوگ اصل میں بہت کمزور سوچ اور کمزور یقین رکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پوری کی پوری قوت یہ دور کی ٹیکنالوجی کے اندر ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھوں سے دکھا دیا کہ اس شیطان کو اور اس طاغوت کو اور اس بہت بڑے دہشت گرد کو اللہ نے کس طرح افغانستان کے اندر اور کس طرح عراق کے اندر نہتے لوگوں کے ہاتھوں کس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اب چیخ چیخ کر پکار رہا ہے کہ میں اگر اپنی فوج کو نکال لوں تو میں تو پھر ذلیل ہو جاؤں، یہ لوگ مجھے امریکہ میں نہیں چھوڑیں گے۔ صرف اپنی جان بخشی کے لیے اور اپنی ذلت اور رسوائی کو مٹانے کے لیے ایک غلط بات پہ اڑا ہوا ہے، افسوس ہمیں اس پہ نہیں، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس کے حواریوں پہ نہیں جو کافر اور اس کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس ہمیں ان 56 اور 57 مسلمان ملکوں کے سربراہوں پہ ہے کہ جن کا اعلان مکہ پچھلے دن اخباروں میں آیا۔ آئیے ہم آپ کو وہ اعلان مکہ سنائیں گے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ بزدلی، خوف اور تحفظات کے سائے میں لکھا جانے والا اعلان مکہ اس کی عبادت اور ہوتی ہے. اور اللہ عز و جلال کے پیغام کے ساتھ ایمانی قوت کے ساتھ اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ جو اعلان مکہ ہوتا ہے اس کے الفاظ اور ہوتے ہیں. مکہ میں ایک اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور ایک اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر کیا تھا. وہ اعلان کیسا تھا, کیسی اس کے اندر قوت تھی اور کیسی جرت تھی. اور ایک اعلان 57 مسلمان ملکوں کے سربراہوں نے کیا ہے جو اسلامی دنیا کی ترجمانی کر رہے ہیں. ایک انہوں نے اعلان کیا ہے, ایک اعلان عمر بن خطاب نے کیا تھا جب بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں میں لی تھیں. ایک انہوں نے وہاں اعلان کیا تھا قبلہ ہے اول کے اوپر, اور ایک ادھر اعلان ہوا ہے. آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ کیا اللہ پر اعتماد, اللہ پر توکل, ایمان کی غیرت اور لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہی اعلان ہوتا ہے جو ڈرتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کے تحفظ کا اعلان ہی نہ کریں, اور ڈرتے ہوئے کہ ہمارا کہیں یہ پروردگار اور ہمارا رب یہ کہیں ناراض ہو کر ہم سے حکومتیں چھین نہ لے اور ہمارے خلاف سازشیں شروع نہ کر دے, یہ ایسا اعلان مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل بھی تھے اور ہمارے لیے اسوۃ حسنہ اللہ نے قرار دیا ہے. آئندہ ایک دو خطبوں میں قرآن مجید کی آیات کے ترجمے اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ان کی زندگی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. صرف قربانی کا گوشت کھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ہمیں یاد نہیں رکھنا ہے, صرف وہاں حج اور بیت اللہ کے طواف کے لیے اور جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے صرف اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یاد نہیں رکھنا, بلکہ اپنی زندگی کے ہر دور میں, ہر موڑ پہ, ہر لمحے پہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نور ہے, روشنی ہے اور مشعل ہے. ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کے دین کا راستہ یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ انبیاء کے راستے پہ چلیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قائم رہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنفیہ حنیفیہ اس کی پیروی کریں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت پہ رحم فرمائے اور وہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے جو ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے اسلاف کے اندر تھا, انبیاء علیہ السلام کے اندر تھا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.